الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، قانون معاشرت میں تعدد ازواج کے باب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں وہ حصہ زیر بحث آ گیا جس کا تعلق عام مسلمانوں سے. اس میں جو باتیں میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ تعدد ازواج کا مسئلہ ہماری شریعت میں مسئلے کی حیثیت سے زیر بحث نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ انہی چیزوں کو موضوع بناتے ہیں یا انہی پر شریعت کے احکام دیتے ہیں جن میں ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چند ہی چیزیں جو معاملات انسانی تمدن کی تبدیلیوں کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں، جن میں حالات کے لحاظ سے نشیب و فراز ہو سکتے ہیں، ان کو قرآن مجید یا انبیاء علیہ السلام بالعموم موضوع نہیں بناتے. تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ تعدد ازواج کا معاملہ اگر وہ خاص مسئلہ پیش نہ آ جاتا جو اس وقت پیش آ گیا تو شاید قرآن مجید میں ہوتا ہی نہ چلے. یعنی قرآن سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ایک شادی کریں، دو شادیاں کریں، اس معاملے میں کوئی قانون سازی کر لیں، ان کی حکومتیں کوئی قانون سازی کر لیں، ان کے معاشرے کوئی قانون سازی کر لیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے موضوع نہیں بنایا، اس کو لوگوں کے لیے چھوڑ دیا. جو مسئلہ زیر بحث آ گیا وہ مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے بچے یتیم ہو گئے اور عورتیں بیوہ ہو گئیں. ان بیوہ عورتوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکول خالی کر دیا جائے اور ان میں سیلاب زدگان آ کے پناہ لے لیں، تو اس طرح کی ایک صورتحال میں قرآن مجید نے لوگوں کو ترغیب دی باقاعدہ کہ تم شادیاں تو اپنی مرضی سے کرتے ہی ہو، یعنی شادیاں تو کرتے ہی رہتے ہو، لیکن اس وقت ان یتیموں کی ماؤں کو سہارا دینے کے لیے شادی کرو. تو قرآن میں یہ اس ترغیب کے محل میں زیر بحث آیا ہے، اور یہ ان بیواؤں کے درد میں اور ان بچوں کی کفالت اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کے جذبے کے ساتھ زیر بحث آیا ہے. یہ دنیا اسار کی جگہ ہے، اور اس میں بہرحال ایسے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ جب انسان کو اپنے مال میں کسی دوسرے کو شریک کرنا پڑتا ہے. آخر آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے اور انصار میں سے اوس و خزرج کے جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان سے یہ تقاضا کیا کہ اب آپ ان میں سے کسی نہ کسی آدمی کو اپنا بھائی بنا لیجیے، جس کو مواخات کہتے ہیں. یعنی صورتحال ایسی تھی کہ لوگ بالکل لٹے پٹے آ رہے تھے، ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، ان کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی. آج کل کے زمانے کی صورت نہیں تھی کہ آپ آئے، آپ نے آگے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا اور اگلے دن سے کوئی مزدوری کر لی. ایک بستی سے دوسری بستی میں لوگ اپنے گھروں سے اکھڑ کے آ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مواخات کا نظام قائم کیا اور لوگوں کو کہا کہ ایک آدمی کو اپنے ساتھ شریک کر لو، اور لوگوں نے بالکل اسی طرح شریک کر لیا کہ جیسے ایک بھائی کو پورے حقوق کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے. یعنی ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے مال میں ان کو حصہ دے دیا، بہت سے نے اپنے گھر میں آدھا گھر ان کے حوالے کر دیا، بہت سے لوگوں نے اگر باہر وہ کھیتی کرتے تھے اس میں ان کو اسی طریقے سے شریک کر لیا، اور یہ کہا کہ اب بھائی کی حیثیت سے جو تمہارے حقوق ہیں. یہاں تک کہ جب قانون نازل ہوا جائیداد کی تقسیم کے بارے میں، اس کو میراث کا قانون کہتے ہیں، تو اس میں باقاعدہ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ ایک وقتی چیز تھی جس میں ان لوگوں کو سہارا دینے کے لیے تم سے یہ تقاضا کیا گیا تھا، میراث کے قانون کا اس سے تعلق نہیں ہے. یعنی یہ بھائی ایک ضرورت کے تحت بنائے گئے تھے، اس کی نوعیت یہ نہیں تھی کہ اب یہ اس طرح بھائی بن گئے ہیں کہ آئندہ بھی یہی صورتحال باقی رہی. حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب لوگ اپنا اپنا کاروبار کرنے لگ گئے ہیں، سیٹل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے اب یہ معاملہ ختم کر دیا جائے. تو یہ تعدد ازواج کا معاملہ بھی بالکل اس جگہ سے زیر بحث ہے. یعنی ایک معاملہ ہوا، اس میں ترغیب دی گئی کہ وہ لوگ جو سہارا دے سکتے ہیں وہ آگے بڑھیں اور ان عورتوں کو، ان بچوں کو سہارا دیں. یہ ترغیب ہے، جس ترغیب میں پھر کچھ چیزیں قانون کی بھی زیر بحث آ گئی. مثلا یہ چیز زیر بحث آ گئی کہ اس کے باوجود کہ یتیموں کی مصلحت ہے، اس کے باوجود کہ سوسائٹی کی ضرورت ہے، اس کے باوجود کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس معاملے میں انصاف نہیں ہو سکتا اگر ماں کو ساتھ شریک نہ کر لیا جائے، تمہارے اپنے بھائیوں کے بیٹے ہیں، ان کی کفالت کے مسائل ہیں، اس سب کچھ کے باوجود بھی دو چیزیں ملحوظ رکھنی ہیں، ایک یہ کہ یہ تعداد چار سے نہ بڑھنے پائے، اور دوسرے یہ کہ عدل کے تقاضے ملحوظ رہے. پھر عدل کے بارے میں چند ہدایات دی گئیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. ظاہر ہے کہ ایک چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم یہ کام کرو اور اس میں بیواؤں کو سہارا دو، ان یتیموں کو سہارا دو، اس میں پھر عدل کا تقاضا کیا جا رہا ہے. تو آدمی اگر خدا سے ڈرتا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ میں کیسے کروں گا یہ عدل. تو اس میں بتایا گیا کہ اصل میں مطالبہ کیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بیوی کو آپ نے ایک یتیم کی ماں سمجھ کے سہارا تو دے دیا ہے لیکن اب اس سے دوسرے درجے کا سلوک شروع ہو جائے. یہ بھی مطالبہ نہیں ہے کہ آپ کی محبوب بیوی کے وہ برابر آ جائے گی جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے، لیکن بہرحال اس کو کل معلقہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اس کے حقوق جو بھی ظاہری حقوق ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. دل کے میلان پر تو کسی کا کوئی اجارہ نہیں ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ اس میں انصاف کا تقاضا کیا جائے، لیکن ظاہری حالات میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے معاملات ایسے رکھو کہ وہ بالکل ادھر میں لٹکتی ہوئی نہ رہ جائے. عورتوں کو بھی یہ کہا کہ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ اس صورت حال میں ان کے لیے گزارا کرنا ممکن نہیں ہے تو الگ بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور اسباب پیدا کر دے گا. یعنی یہ مسئلہ اصل میں ایک بالکل انسانی مسئلے کی حیثیت سے زیر بحث ہے قرآن مجید میں. میں نے اس ساری بحث کے خاتمے پر پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ جب یہ معاملہ ہوا، یعنی قرآن نے ترغیب دی. اب یہ دیکھیے نا کہ قرآن مجید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کا سب سے بہترین نمونہ ہے. پہلے ان کو مخاطب کرے گا پھر باقیوں کو مخاطب کرے گا. آمن الرسول بما انزل الیہ، جو ان پر نازل کیا جائے گا پہلے اس کو وہ مانیں گے پھر دوسروں کو منوائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں قرآن مجید اگر انفاق کے لیے کہتا ہے تو آپ سب سے بڑھ کر کرتے ہیں، قرآن مجید لوگوں کی مدد کے لیے کہتا ہے تو آپ سب سے بڑھ کر کرتے ہیں. تو جب قرآن مجید نے یہ ترغیب دی، اس کو ذہن میں رکھیے، ترغیب دی تو ظاہر ہے کہ اس پر حضور کو بھی لبیک کہنا چاہیے تھا. سب سے بڑھ کر یہ ایک ذمہ داری ہے جس میں شریک کیا جا رہا تھا، کوئی شوق اور خواہش کا مسئلہ زیر بحث نہیں. آپ کے اوپر ایک بار ڈالا جا رہا ہے کہ ان یتیم بچوں کے لیے کوئی بندوبست آپ ان کو چھت فراہم کرنے کا، شفقت فراہم کرنے کا کر دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیواؤں سے اس موقع کے اوپر شادیاں کی، اور اس میں سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ اور سیدہ زینب بنت جہش ہیں جن کے ساتھ اسی پہلو سے ان کے بچے بھی تھے، یعنی ان کو سہارا دیا، بیوہ عورتیں ہیں، ان کے ساتھ شادی کی. اس نوبت تک پہنچنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا کیا معاملہ رہا، سب لوگوں کو معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی راز نہیں ہے کہ آپ نے سیدہ خدیجہ سے شادی کی جو خود ایک بیوہ خاتون تھی، اور اس وقت ایک بیوہ خاتون سے شادی کی کہ جب آپ خود جوان تھے اور جیسے تھے اس کے لحاظ سے عرب کی جس عورت سے جا کے شادی کر لیتے، لیکن آپ نے ایک بیوہ خاتون کے ساتھ شادی کی، اور جب تک وہ آپ کے پاس رہیں اس وقت تک وہی آپ کی بیوی رہی، یعنی وہ سارا زمانہ اسی طرح آپ نے گزارا. اور جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں تو ان سے آپ کے چھوٹے بچے تھے، فاطمہ بھی بہت چھوٹی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ اس زمانے کے تمدن کا رواج تھا ایک بیوی سے یہ کہا کہ میں گھر سنبھال نہیں پا رہا، یعنی بچے چھوٹے ہیں، ان کی کوئی نگہداشت کرنے والا نہیں ہے، تو تم کوئی بات کرو کہ میں سیدہ خدیجہ کے کچھ عرصہ کے بعد جب کچھ غم کی کیفیت کم ہو گئی تو آپ نے کہا کہ میری ذمہ داریوں کی نوعیت ایسی ہے کہ میں شادی چاہتا ہوں کر لینا. تو جو شادی کرانے والی خواتین ہوتی ہیں دیہات میں اس طرح کی بہت سی، تو اس بیوی نے جا کے تو سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاں پیغام دیا سیدہ عائشہ کے لیے. سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ میں تو پہلے سے بات کر چکا ہوں، یعنی ایک جگہ بات ہوئی ہوئی ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ میرے ایمان لانے کے بعد جب سے میں مسلمان ہوا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ہاں عائشہ کی بات ہوئی ہوئی ہے وہ لہت و لال کر رہے ہیں، لیکن میں چونکہ معاہدہ کر چکا ہوا ہوں اس معاملے میں، تو اگر ان کی طرف سے بات میں کوئی خرابی نہیں ہوگی تو میں اس کو ختم نہیں کروں گا. یہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اس خاتون کو جواب دیا. اب ظاہر ہے کہ اس کو کچھ تھوڑی مایوسی ہوئی کہ یہ معاملہ شاید یہاں تو نہیں ہو سکے گا، پہلے سے ایک بات ہوئی ہوئی ہے. اس نے جا کے ایک اور بیوہ خاتون تھی حضرت سودا، ان کے یہاں پیغام دے دیا، پیغام منظور کر لیا گیا. اب وہ پیغام منظور کر لیا گیا، اور ادھر سیدنا ابو بکر صدیق نے ان صاحب کے یہاں پیغام بھیجا کہ کیا اب بھی آپ اپنے اس معاملے پر قائم ہیں، کیونکہ مذہبی اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے بھی پیغام قبول کر لیا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کو گھر لے آئے، یعنی وہ جو بیوہ خاتون تھی، اور آپ نے فرمایا میرے چونکہ بچے ہیں تو یہ سنبھالے گی، لیکن چونکہ پیغام دیا جائے گا، عرب کی روایات میں اب نفی تو ہو نہیں سکتی نا اس کی، پیغام دیا جا چکا ہے، تو اس وجہ سے اب میں کچھ عرصے کے بعد رخصتی کراؤں گا. چنانچہ آپ وہاں مکے میں آپ نے سیدہ کی رخصتی نہیں کرائی، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری خواتین میں سے جو آئی ہیں وہ سیدہ ہی ہیں، سیدہ عائشہ ہی. رخصتی نہیں کرائی، اس کے بعد ہجرت کا موقع پیش آ گیا، آپ مدینہ تشریف لائے، وہاں آنے کے بھی کچھ عرصہ کے بعد آپ نے ان کی رخصتی کرائی ہے. اور پھر ان کے وجود سے جو فوائد دین کو حاصل ہوئے ہیں وہ ایک اپنی جگہ بڑی عظیم داستان ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی حقیقی معلمہ تھی تو وہی دین جیسے انہوں نے سمجھا اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. جس درجے کی وہ فقیہ ہیں، جیسے وہ قرآن سمجھتی ہیں، جن معاملات کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا ہے، یہ بالکل معلوم ہوتا ہے ساری تاریخ پڑھنے کے بعد کہ اگر وہ نہ ہوتی تو ہم بہت بڑے دین کے حصے سے محروم ہو جاتے ہیں. یعنی ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں جن کا تعلق تفصیلات سے ہے. ظاہر ہے کہ دین تو سنت اور قرآن میں محفوظ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ کے گھر کے رویے، آپ نے نماز کے معاملے میں کیا کیا، آپ نے دوسرے معاملات میں کیا کیا، بیویوں کے ساتھ معاملات میں کیا کیا، یہ ان کے ذریعے سے ہم کو پہنچے ہیں. اور قرآن مجید جیسے کہ آگے ہم مرد و زن کے اختلاط کی بحث میں پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کی خواتین کے بارے میں بعض خصوصی چیزیں بیان کرتا ہے کہ ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں اس معاملے میں. اور اس میں جو ان کی بڑی ذمہ داری بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو امت کی معلمہ بن کے رہنا چاہیے. یعنی جو حکمت، جو دین ان کے گھر میں نازل ہو رہا ہے، اس کو لوگوں کو سکھائیں اور اس کا چرچا کریں اور اس کی دعوت لوگوں کو دیں اور اس کی تعلیم دیں. یہ چیز ان کے ذریعے سے ہوئی. تو یہ تھی اس وقت سیدہ سودا تھی، وہ بعد میں وفات پا گئی. تو یہ جب ترغیب کا معاملہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیوہ خواتین کے ساتھ شادی کی. اب چار بیویاں حضور کے گھر میں تھیں، جس موقع کے اوپر پھر قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کا مسئلہ زیر بحث آیا. یعنی قرآن اس کو زیر بحث لایا. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. یعنی آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آخری پیغمبر کی حیثیت سے دین کو بالکل واضح اور حتمی اور قطعی شکل میں بیان کرنا. اس لیے ایک نبوت ختم ہو رہی ہے، یعنی اس کے بعد اب کسی نے آ کے کسی غلطی کی تصحیح نہیں کرنی، کسی معاملے کو درست نہیں کرنا. اور پیغمبر کی حیثیت سے وہ آخری ہستی ہیں کہ جس کے بعد کسی اور کو محبت وحی نہیں بننا. اور آپ کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ تعلق کے خاطر ایمان کا حصہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی ہستی کے بارے میں آپ ذرا تھوڑی دیر کے تصور کیجئے کہ آپ کے درمیان کوئی ایسا شخص ہو کہ آپ یہ جانتے ہو کہ اس پر خدا کی وحی آتی ہے، اس سے اللہ کا براہ راست رابطہ ہے، تو آپ کی کیا جذبات ہوں گے، کیا احساسات ہوں گے، کیا چیز ہوگی. اس سب چیزوں کو ملحوظ رکھیے. پھر وہ قانون جو خود حضور کے بارے میں الگ ہے بالکل، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بعض پابندیاں اٹھا دی گئیں اور بعض پابندیاں جو ہم عام لوگوں پر نہیں ہیں وہ لگا دی. وہ ایک پورا قانون ہے ازواج کے بارے میں. تو ہم اب اس کا مطالعہ اس حصے کا شروع کر رہے ہیں. یہاں یہ بات واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کی حیثیت سے اپنی منصبی ذمہ داریوں کے بعض تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے تعدد ازواج کی ان دونوں شرائط سے مستثنی کر دیا تھا. یعنی یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کی حیثیت سے اپنی منصبی ذمہ داریوں کو، یعنی حضور کا جو منصب تھا نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے، اپنی منصبی ذمہ داریوں کے بعض تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے تعدد ازواج کی ان دونوں شرائط سے مستثنی کر دیا تھا جو اوپر بیان ہوئی ہیں. وہ دونوں شرائط کیا تھیں؟ ایک یہ کہ چار کی شرط رہے گی. ظاہر ہے کہ عام لوگوں کے معاملے میں اس کو قائم کر دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مستثنی کر دیا گیا. دوسری یہ عدل کی شرط، اس سے بھی مستثنی کر دیا اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو اب نکاح کرائے جا رہے ہیں وہ تو اصل میں کوئی خواہش کا مسئلہ نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے جو ڈالی جا رہی ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعایت دی گئی، لیکن اس کے ساتھ کچھ پابندیاں لگا دی گئی. تو اب وہ کیا رعایتیں تھیں وہ بیان کر دی میں نے. وہ پابندیاں کیا ہیں وہ آگے قرآن نے خود بیان کیا اس کو. تو ہوا یہ کہ حضور کے ہاں چار بیویاں موجود تھیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ حضور کی ذاتی زندگی کا غیر معمولی مسئلہ ہے، اور منصب نبوت کے لحاظ سے بھی یہ غیر معمولی مسئلہ جو پیدا ہو گیا، اور قرآن اس کو خاص طور پر سورہ احزاب میں زیر بحث لایا ہے. اور اس میں اتنی نازک صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ سیدہ عائشہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ حضور اگر قرآن کی کوئی چیز چھپانے والے ہوتے تو یہ آیتیں کبھی نہ لوگوں کو بتا دیں. اس لیے کہ اس میں بڑی سخت تنبیہ کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تردد پیدا کیوں ہوا آپ کے دل میں. یہ قرآن میں سورہ احزاب جو ہے اس میں بیان ہوا ہے. آپ نے کیا کیا، اپنی ایک، یہ آگے اس قانون معاشرت کی آخری بحث غلامی کی ہوگی. غلامی کو آج آپ ماضی کا ایک قصہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب غلامی اس پوری دنیا کا مسئلہ تھی. یعنی غلامی ایک بڑے انسٹیٹیوشن کے طور پر موجود تھی. غلام عورتیں، غلام مرد، یہ گھروں میں، کارخانوں میں، جو بھی اس زمانے کے کھیت تھے، جہاں جہاں بھی ممکن ہوتا تھا کام کر رہے ہوتے تھے. معیشت ان پر منحصر، سیاست ان پر منحصر، سماج سارا کا سارا انہی کے ذریعے سے روبہ عمل ہو رہا تھا. اور میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ بھی، اب آگے جا کے غلامی پر جب دیکھیں گے قرآن کا نقطہ نظر، تو آپ اس میں اندازہ کریں گے کہ کتنی بڑی تحریف چلائی قرآن نے اس کو ختم کرنے کے لیے. یعنی ایسی لالت تھی کہ اس کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ اس کو ختم کرنے کے بارے میں جذباتی تقریر سے پہلے اس وقت سود کے خاتمے کے بارے میں مجھے رائے دے دیں. یعنی سود بالکل وہی حیثیت اختیار کر چکا ہے، معیشت کی پوری بنیاد اس پر ہے، گلی گلی اس کے انسٹیٹیوشن کھلے ہوئے ہیں، سارا نظم اس پر چل رہا ہے. اب اس کے بعد جب تک تو اصولی بات ہوتی ہے کہ سود ایک اخلاقی برائی ہے، بری چیز ہے، سب لوگ مان رہے ہوتے ہیں، لیکن عملاً جب اقدام کرنے کا موقع آتا ہے تو آپ دیکھیے کہ حکومتیں، عدالتیں، ریاستیں سب بے بس ہو جاتی ہیں. یہ صورتحال جو اس وقت سود کے معاملے میں جیسے یہ سرایت کر گیا ہے، یہی صورتحال اس وقت غلامی کے انسٹیٹیوشن کی موجود تھی. اس کو ختم کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے وہ اتنے غیر معمولی تھے. انہی طریقوں میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ صرف یہی نہیں تھا کہ غلام غلام ہے، بلکہ معاشرتی رتبے کے لحاظ سے، یعنی وہ انسانیت کے درجے میں بھی شمار نہیں ہوتا تھا، ایک کموڈٹی، بیچنے خریدنے کی چیز. آپ ذرا تھوڑی دیر کے تصور کریں کہ بازار لگا ہوا ہے، عورتیں قطار پہ کھڑی ہیں، آپ جاتے ہیں قیمت کرتے ہیں اور خرید لے آتے ہیں. یعنی سوچے نا تھوڑی دیر کے لیے. اور یہ جو جگہ ہوتی تھی بازاروں میں ان کو نخاسے کہتے تھے، یعنی ان میں خواتین اسی طرح بکتی اور لوگ خرید کے لے آتے. ایک خاتون ابھی آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا کوئی عزیز آ گیا یا آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے کہا کہ جی میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، یا اس کو پسند آ گئی، آپ نے کہا جی ٹھیک ہے پیسے لیے، یعنی ادھر آپ نے پیسے رکھے، ایسے ہی ہے نا جیسے کہ آپ چیزیں بیچ رہے ہیں. اس کے نتیجے میں ان بیچاری عورتوں کا اور ان مردوں کا جو اخلاقی مرتبہ تھا، وہ تو جیسا گرا معاشرتی اور سماجی لحاظ سے بھی، وہ دوسرے درجے، تیسرے درجے، بلکہ دسویں درجے کی مخلوق بن گئی یہ صورت. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصلاحات کی ابتدا کی ہے غلامی کے اس انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے، وہ اصلاحات کی ایک پوری فہرست ہے جو میں آخر میں جا کے آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ختم کیا اس کو جس طریقے سے، انہی اصلاحات میں سے ایک یہ اقدام آپ نے کیا کہ اپنی پھوپھی زاد بہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے حضرت زینب، ان کا آپ نے نکاح کر دیا اپنے آزاد کردہ غلام سے. یہ یعنی ایک عرب کی معاشرت میں حادثہ تھا. ایک ہاشمی خاندان کی، قریش کے بڑے خاندان کی خاتون، اور خاتون بھی بڑے جمال اور کمال والی، اس کا آپ نے نکاح کر دیا اپنے غلام کے، آزاد کردہ غلام اور بو بولے بیٹے زید سے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت میں یہ غلام تھے، ان کو آپ نے اپنا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جیسے عربوں میں عام رواج تھا کہ وہ اس طرح کر لیتے تھے. اور ایک غلام کو آپ نے آزاد کیا، آزاد ہونے کے بعد ایک 24 گھنٹے میں اس کی کوئی کیفیت تو نہیں تبدیل ہو جاتی نا، کوئی سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ یہ حضور کے پیش نظر وہی اصلاح تھی کہ غلامی کے انسٹیٹیوشن نے انسانوں کو جس پستی تک گرا دیا، جب میری پھوپھی زاد بہن غلام سے بیائی جائے گی تو معاملہ عملاً اصلاح ہوگا، تو آپ نے شادی کر دی. اب معاشرتی اصلاحات بڑی پیچیدہ چیز ہوتی ہیں، یعنی یہ ایسی چیز ہوتی ہیں، انسان ہے، معاشرت ہے، سماج ہے، اس کے اپنے دباؤ ہیں، اس کے تقاضے ہیں، انسانی نفسیات کے مسئلے ہیں، شعور اور لاشعور میں جو چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں. یعنی یہ سوئچ آن کا آف کا طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بٹن دبایا بجلی جل گئی ختم ہو گئی. میں نے اس کی کچھ مثالیں دی تھی پچھلی دفعہ آپ کو کہ جہیز کا معاملہ جو ہے ہر آدمی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، آپ میز پر بیٹھ کے گفتگو کر کے دیکھ لیجیے، لیکن بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی دینا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹی نے جانا ہے دوسرے گھر میں، اگر فرض کر لیجئے کہ لڑکے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو ان عورتوں کا کیا کیا جائے گا جو گھر میں جاتی ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھتی ہیں کہاں سے تشریف لائی ہے اور کیسی ہے، اور یہ اس سے بہتر ہو سکتی تھی، اور یہ تمہارے باپ نے دیا کیا ہے اور خرید کے کیا لائی ہو، اور کبھی بیٹھنا سیکھا ہے اس چادر کے اوپر جو ہم نے تمہیں دی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ معاشرت کی وہ بدبختیاں ہیں کہ جو معاشرے کے اندر، اس کی اصلاح آسان کام نہیں ہوتی، معاشرہ ریئیکٹ کرتا ہے. اچھا اس پہ پھر نفسیاتی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی آپ نے تو ایک بیٹی کو بھیج دیا نا، اب اس کی جو نفسیات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصلاح کرنے کے لیے کام کیا، لیکن اب صورتحال یہ بن گئی کہ خاتون نے تو قبول کر لیا ہوگا شاید یہ صورتحال کو، ظاہر ہے کہ ان کی مرضی سے کیا گیا تھا، تو نہیں کہ زبردستی کر دیا گیا تھا، لیکن زید صورتحال سے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. یعنی ہوتا نا کہ آدمی اپنے آپ کو خود ایک احساس کمتری میں سمجھتا ہے اور بعض اوقات اس سے پیچیدگیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں گھریلو زندگی کے اندر. تو دونوں کے درمیان معاملات نہیں ٹھیک ہے. اب دیکھیے نا, ایک اصلاح کرنے کے لیے ایک اقدام کیا گیا. اس اقدام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے لیے خطرات مول لیے وہ جو کچھ تھے, اگلا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جو کام کیا گیا وہ کام بھی نہیں ٹھیک ہو رہا, نبھا نہیں ہو رہا. یعنی ایک مرتبہ بڑھانے کے لیے کام تو کر دیا, نبھا نہیں ہو رہا اور تلخی پیدا ہوتی جا رہی ہے میاں بیوی دونوں میں. اور اس کی جو تفصیلات روایتوں میں یا تاریخ میں آئی ہیں ان کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زید کے اندر کچھ یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ یہ برتر سمجھتی ہیں اپنے آپ کو, یعنی ممکن وہ بالکل نہ سمجھتی, لیکن جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں میاں میاں کی حیثیت سے بیہیو نہیں کر سکا ان کے ساتھ, اور ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوئے. جب یہ مسائل پیدا ہوئے تو اب یہ بالکل نظر آ رہا تھا کہ طلاق ہو جائے گی, یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ بالکل نظر آ رہا تھا کہ طلاق ہو جائے گی, یعنی یہ نباہ نہیں ہوگا نکاح میں. حضور بڑے سخت دباؤ میں تھے, یہ قرآن مجید سے کی تفسیر معلوم ہوتی ہے کہ سخت دباؤ میں تھے اور یہ کوشش کر رہے تھے. قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے طلاق نہ دینا, یعنی یہ صورتحال جو تھی یہ پیدا ہو گئی. تو آپ کی پوری کوشش یہ تھی کہ یہ معاملہ کسی نہ کسی سے نپ جائے. کیوں؟ ایک تو یہ کہ طلاق ہونا اپنی جگہ ایک حادثہ, ایک نیکی اور خیر کے لیے غلامی کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے ایک اقدام کیا گیا وہ ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب اس کے بعد اس خاتون کی انانیت اتنی مجروح ہو جائے گی کہ شوائے اس کی کوئی چارہ نہیں ہوگا, میں خود شادی کروں اس کے ساتھ. یعنی یہ صورتحال اتنی پیچیدہ ہے, اور اگر ایسا کرتا ہوں تو ایک اور مسئلہ پیچیدہ. وہ پیچیدہ مسئلہ یہ تھا کہ زید آپ کے منہ بولے بیٹے, عرب کی روایت میں اس میں بھی امکانات نہیں تھے. ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نازل کر دیا کہ منہ بولے بیٹوں سے کوئی حرمت نہیں قائم ہوتی. اچھا, اور یہ بات اشارتاً بتا دی کہ منہ بولے بیٹے کی حرمت, جس طرح غلامی کے معاملے کو اصلاح کرنے کے لیے وہ شادی کی گئی تھی, منہ بولے بیٹے کی حرمت قائم کرنے کے لیے تاکہ آخری شریعت مکمل ہو جائے یہ بھی کرنی پڑے گی. یعنی آپ دیکھیے کیا پیچیدہ صورتحال ہے. اس پیچیدہ صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار ہیں اور پوری کوشش, یعنی آپ کو اب یہ معلوم ہے کہ یہ ہونا ہے, یعنی اس کی طلاق اگر ہو گئی تو شادی مجھ کو کرنی پڑے گی. اور شادی کرنا تو ایک مسئلہ ہے, وہ تو عرب میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس کے بعد یعنی پہلے ہدف تنقید بنا ہوں ایک شادی کرا کے جس کو قبول نہیں کیا جا رہا, اب ہدف تنقید بنوں گا وہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر کے. یعنی یہ دو مسئلے جو ہیں, اور اللہ تعالیٰ ادھر بتا رہے ہیں کہ یہ تو کرنا پڑے گا. یعنی قرآن کے اس مقام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پیغمبر ہیں, آپ کا یہ کام نہیں ہے. پیغمبر کا کام یہ ہے کہ جو ذمہ داری اس کے اوپر دی جائے اور لوگوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر وہ کام کر ڈالے, یہ ادھر کہا جا رہا ہے. اور حضور کو اب ان کو شکل کیا نظر آ رہی ہے, شکل اس سارے معاملے سے بچنے کی یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ طلاق نہ دے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جان گئے ہیں کہ جیسے ہی طلاق ہوئی شادی مجھ کو کرنی پڑے گی, اور جب میں شادی کروں گا ان کے ساتھ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایما کر رہے تھے تو یہ مسئلے اور پیدا ہو جائیں گے. یہ صورتحال ہے, اس صورتحال میں آپ پوری طرح پھنسے ہوئے ہیں, اور اس صورتحال میں کوشش کیا کر رہے ہیں, یعنی بچنے کا کوئی رستہ نہیں. ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسی طلاق ہوئی شادی کرنی ہوگی تاکہ منہ بولے بیٹے کی رسم بھی ختم ہو جائے. شریعت اب مکمل ہونی ہے, اور یہ حرمتوں کا معاملہ ایسا نازک معاملہ ہے کہ اگر اس کو عملاً نہ ختم کیا گیا تو یہ ہمیشہ رہے گا, یعنی اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا. اتنی نازک ذمہ داری, یعنی یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی شخصیت کے لیے کیا صورتحال پیدا ہو گئی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو معیار مقرر کیا پیغمبروں کے بارے میں, اس سے ذرا سا جو انحراف ہوا وہ کیا ہوا کہ یہ جان کر کے یہ معاملہ ایسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کرنا ہے, آپ نے اس بات کو دل میں چھپایا, بیان نہیں کیا, اور اس کو تلقین یہ کی کہ بچنے کا رستہ یہ ہے کہ یہ طلاق نہ دے. اگر طلاق نہیں دے گا تو سارا معاملہ ہی ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع بنا لیا. اب دیکھیے کیا موضوع بنایا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے جس کو آپ دیکھیے. چنانچہ معاشرے میں غلاموں کا رتبہ بڑھانے کے لیے جب آپ نے اپنی پھوفیزاد بہن کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے سیدنا زید سے کیا اور ان دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا, تو سیدہ کی دلداری اور مطمئنہ کی بیوی سے نکاح کی حرمت کے جاہلی تصور کو بالکل ختم کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سیدہ سے خود نکاح کر لیں. یعنی یہ حکم آسمان سے آ گیا. دراں حال ہے کہ اس وقت چار بیویاں پہلے سے آپ کے نکاح میں تھیں، یعنی ادھر یہ تھا کہ عمومی قانون میں بھی صورتحال خراب ہوئی تھی، سیدہ اور ان کے شوہر کے درمیان جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس میں آپ خود بھی محسوس کرتے تھے کہ یہی کرنا پڑے گا، لیکن اسے ظاہر نہیں کر رہے تھے، یعنی آپ اس کو بیان نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہے تھے، آپ بھی سمجھتے تھے کہ رستہ اور کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی دوسری تجویز پیش نہیں کی جا سکتی، اس وقت صورتحال ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول دی۔ اب کیا ہوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام نہیں کیا اور طلاق کو روکنے کی کوشش شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سارا قصہ کھول بتا دیا کہ یہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول دی اور آپ کو توجہ دلائی کہ اللہ کے پیغمبر اپنی منصبی ذمہ داریوں کے معاملے میں لوگوں کے رد عمل کی پرواہ نہیں کرتے۔ یعنی یہ آج یہ بات تاریخ میں بیان کر دینا بہت آسان ہے، لیکن جب یہ ہوئی ہے تو آپ ذرا قرآن کا لب و لہجہ دیکھیے۔ یہ سورہ احزاب جو قرآن مجید کی 33 نمبر سورہ ہے، اس میں حضور کو جب یہ حکم دیا گیا، وہ حکم تو وہاں زیر بحث آ گیا، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق قانون سے ہے، لیکن جو بات کہی گئی ہے ذرا اس کو سنیے۔ ما کانا علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ جو چیزیں اس پر لازم کی جائیں ان کو اپنے لیے تنگی بنا لیں، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ خدا کا پیغمبروں کے بارے میں ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، اس سے پہلے بھی، وکانا امر اللہ قدرن مقدورا، جو طے کر دیا گیا ہے خدا کی طرف سے ہو کر رہنا ہے، یعنی آپ لب و لہجے کا ذرا اندازہ کریں، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، جو پیغمبر ہوا کرتے ہیں وہ خدا کے پیغام پہنچایا کرتے ہیں اور خدا سے ڈرا کرتے ہیں، واللہ یخشون احد الا اللہ، خدا کے سوا کسی نہیں ڈرا کرتے، کوئی اندیشہ نہیں ان کو ہوتا، وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ معاملات کی نگرانی کے لیے بہت کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ازراہ کرم اپنی منطق اس میں داخل نہ کریں، خدا معاملے کو سنبھالے گا، یہ فیصلہ اس کا ہے اور وہ یہ کام کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک چھوٹا سا تردد یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو منہ بولے بیٹے کی اصلاح کرنی ہے تو یہ کہیں مجھے کر کے ہی جانا ہے، اس کا بھی جواب دیا، ما کانا محمد نبا حدم میں رجالکم، پہلی بات یہ ہے کہ یہ منہ بولے بیٹے والی بات ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ذرا آپ ذرا لب و لہجے کا اندازہ کریں، آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اچھا یہ کہ بیٹا تو نہیں ہے لیکن شادی ضرور کرنی ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں، نبوت آپ پر ختم ہو رہی ہے، یہ کام کر کے جانا پڑے گا۔ وکان اللہ بکل شاہد علیما، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، آپ اپنے علم کو ہمارے علم پر برتر کرنے کی کوشش نہ فرمائیں، یہ ہے صورتحال۔ اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہ اس لب و لہجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے، اب دیکھیے کیا کہا، یعنی پھر اتنا ہی نہیں کیا کہ چلیں اتنی بات رہ جائے، نہیں، کھول دیا معاملے کو۔ وہی اس قصورہ عذاب میں، اچھا اب نکاح یعنی حضور تو تیار نہیں ہے، طلاق ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا اعلان خود کر دیا، یعنی آپ نہیں تیار، آئیے۔ اچھا اب اس کا پھر نقشہ کھینچا پورا، دل کی کیفیت کیا وہ بیان کی، فرمایا وہی استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیہ کذا، نہیں ہمیں معلوم ہے، یاد کرو اس بات کو کہ جب تم بار بار اس سے کہہ رہے تھے جو تمہارا وہ بولا بیٹا ہے جس پر تم نے بڑی احسانات کیے ہیں اور اللہ نے بھی اس کے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، آزادی دی ہے اور اس کا مرتبہ بڑھایا ہے، یہ سب چیزیں بار بار کہہ رہے تھے، میاں طلاق مت دینا، طلاق مت دینا، اور اس کو کہہ رہے تھے وتق اللہ، کہ اللہ سے ڈرو اور طلاق نہ دو، روک رکھو بیوی کو، وتخفی بھی نفسے کا ملہ مبدی ہے، اور دل میں جو صورتحال اصل تھی اس کو چھپائے ہوئے تھے اور اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ کھول دے گا اس کو، یعنی آپ جو چھپائے ہوئے تھے اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ کھول دے گا، وتخشن ناس، لوگوں سے ڈر رہے تھے نا، واللہ حق ان تخشا ہو، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، فلما قضا زید منہا وطرن، چنانچہ جب زید نے طلاق دے کے اس عورت سے علیحدگی کر لی ہے تو زوجنا کہا، ہم نے نکاح کر دیا، اب کیا کرو، ہم نے نکاح کر دیا ہے، لکیلا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادیائہم، تاکہ آئندہ کسی شخص کے لیے اپنے منہ بولے بیٹے کے معاملے میں، قانون کے معاملے میں کوئی مذائقہ باقی نہ رہے، یعنی اصلاح ہو جائے پوری طرح، اذا قضوا منہم بدرا، یعنی اب منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے یہ کوئی بہو نہیں ہے، یہ ہمارا قانون ہے اور اس قانون کو روبا عمل کرنے کے لیے آپ کو شادی کرنی پڑے گی، وکان امر اللہ مفولا، خدا کا فیصلہ صادر ہونا ہے، بہرحال اس لب و لہجے میں یہ شادی کرا دی گئی. یعنی اب ظاہر ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا یعنی یہ شادی کرا دی گئی تو یہ ضروری ہوا کہ اب اس سوال کا جواب دیا جائے کہ وہ جو پابندی لگائی گئی تھی چار بیویوں والی اس کا کیا ہوا. تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک پورا قانون حضور کے بارے میں بیان کیا. اسی سورہ میں وہ آگے زیر بحث آیا ہے, اس میں بیان کیا جس میں میں نے جس طرح عرض کیا ہے کہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ کام ہم نے خود کرایا ہے, یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو ان چیزوں سے مستثنا کیا گیا, اور یہ بھی بتا دیا کچھ زائد پابندیاں بیویوں کے بارے میں آپ پر لگا دی گئی یعنی جو عام مسلمانوں پر نہیں.
کہ زائد کا اسٹیٹس ایز اے غلام لیا جا رہا ہے یا منہ بولا لیا جا رہا ہے, کیونکہ زائد جو تھے وہ ایکسیڈنٹلی غلام بنے تھے اور جب ان کے وارثین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تعارف کرایا صحیح کہ یہ ہم یہ ہیں, ہم فلانے علاقے کے بہت بڑے سردار ہیں تو ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلکلی باہر آ کے تو اعلان کیا تھا کہ نہیں یہ اب غلام نہیں ہے آزاد ہے اور میرا میں اس کو منہ بولا بیٹا بنا رہا ہوں. دوسری بات ہے کہ زید کو انہوں نے اپنی جو کنیز تھی جو حضرت آمنہ آپ کی والدہ کی طرف سے ترکہ میں ملی تھی ام ایمین, ان سے پہلا نکاح ہوا تھا اور جس کے بعد حضرت زید جو تھے وہ پھر دوبارہ اس کے اپنی جو کزن کے ساتھ. تو یہاں پہ جو ہے وہ غلامی کا آپ نے جس طرح فرمایا ہے یہ بولے بیٹے کی اسی سے
آزاد ہونے کے بعد غلام غلامی ہوتا تھا یعنی آزاد ہونے کے بعد بھی اس کا اسٹیٹس نہیں بلند ہو جاتا تھا سوسائٹی کے اندر,
لیکن ان کا اسٹیٹس تھا نا جس طرح وہ انہوں نے پھر ڈکلیئر کیا, انہوں نے کہا جی ڈکلیئر کریں اس کو اوپن,
اس کو چاہے آزاد کر دیں, وہ مولا کہلاتے تھے یعنی ان کے لیے بھی ایک الگ اصطلاح موجود ہوتی تھی اور ان کا آزاد کرنا ایک الگ چیز ہے, اس کا معاشرے میں اسٹیٹس. یہ وہی بات ہے کہ آپ آج ایک اصلاح کر ڈالیں تو اس کے نتیجے میں صورتحال نہیں بدل جاتی, صورتحال معاشرتی طور پر الگ بدلتی ہے, قانون میں الگ بدلتی ہے.
لیکن یہاں پہ منہ بولا بیٹا مرا مطلب کہ اس کی
منہ بولے بیٹا مطلب بعد میں پیش آ گیا, پہلے پیش آ گیا شادی کراتے ہو غلامی کا مسئلہ, یعنی غلام آزاد ہو چکے تھے اور آزادی کے باوجود بہرحال بیوی اور میاں دونوں اس صورتحال کو قبول کرنے کے لیے نفسیاتی طور پر تیار نہیں ہوئے. ٹھپا تو نہیں لگایا جا سکتا نا, آج ایک آدمی غلامی کے ٹھپے کے ساتھ موجودہ کل اس کو آپ نے آزاد کر دیا تو نفسیات کب قبول کریں گی؟ قانون میں تو آزاد ہو گیا ٹھیک ہے, نفسیاتی لحاظ سے کب قبول کیا جائے گا؟ تو میں نے تو اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ان کے طلاق کی وجہ کیا بنی, طلاق کی وجہ جو بنی وہ یہ بنی اور جب پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ پیدا کر دیا. تو یہ اعلان ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح و طلاق کا ایک مفصل ضابطہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان کر دیا. یعنی اس موقع پر یہ پوری سورہ عذاب جو ہے یہ رسول اللہ کی ذاتی زندگی کو زیر بحث لاتی ہے, یعنی آپ کے ازواج کے معاملات, اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے جو پردے کے خصوصی احکام ہیں وہ بھی آگے زیر بحث آئیں گے. یہ اعلان ہوا تو اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح و طلاق کا ایک مفصل ضابطہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں بیان کر دیا, جس میں تعدد ازواج کے وہ شرائط تو اٹھا دیے گئے, یعنی یہ بتا دیا گیا کہ پیغمبر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے آپ کے لیے یہ خصوصی قانون ہے, جس میں تعدد ازواج کے وہ شرائط تو اٹھا دیے گئے جو اوپر بیان ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ بعض ایسی پابندیاں آپ پر عائد کرتی گئیں جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں, یعنی بالکل بیلنس کر دیا, ایک طرف سے کچھ چیزیں اٹھائیں دوسری طرف سے کچھ پابندیاں آپ کے اوپر لگا دی. اب وہ ضابطہ جو ہے اسی سورہ میں جو بیان ہوا وہ سنیے, وہ یہ ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی اتیت اجورہن و ما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک و بنات امک و بنات اماتک و بنات خالک و بنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک و امرأت مومنت وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکہا خالصۃ لک من دون المومنین قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج و کان اللہ غفور رحیما ترجی منتشا من ہن تی علیہ کا منتشا من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذالک ادنا ان تقر عین ہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک وکان اللہ علی کل شیء رقیبا. ہم نے تمہاری وہ بیویاں تمہارے لیے جائز ٹھہرائی ہیں پیغمبر جن کے مہر تم دے چکے ہو, یعنی یہ پانچویں چونکہ آ گئی تھی, فرمایا کہ یہ جو ہے یہ ہم نے اس کو جائز ٹھہرا دیا ہے, قانون میں ہم ترمیم کر رہے ہیں تمہارے لیے جن کے پیغمبر تم دے چکے ہو, اور اسی طرح وہ خاندانی عورتیں جو تمہارے کسی جنگی اقدام کے نتیجے میں اللہ تمہارے قبضے میں لے آئے. یعنی اب کیا ہے صورتحال, اب صورتحال یہ ہے کہ ایسی خواتین جو بڑے بڑے سرداروں کی اب جنگی اقدامات ہو رہے تھے، بیٹیاں ہیں یا بیویاں ہیں، سارے لوگ مر گئے، ختم ہو گئے، جیسے کہ حضرت صفیہ کے ساتھ ہوا، یعنی شوہر بھی باپ بھی سب ختم ہو گئے۔ اب اس طرح کی خواتین کا کیا کیا جائے؟ کوئی والی وارث نہیں رہا، مفتو ہو گیا معاملہ۔ تو اس طرح کی خواتین جو خاندانی خواتین ہیں، یعنی ان کا ایک بڑا مرتبہ ہے، ان کا ایک بڑا اسٹیٹس رہا ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت ذمہ داری تھی، جس میں آپ کے جنگی اقدامات سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی تھی، تو آپ ہی پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اگر آپ پسند کریں تو اس طرح کی عورتوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے کی وجہ سے نکاح کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری جو بات کہی گئی وہ یہ کہ آپ کی عزیز رشتہ دار خواتین ہیں بعض، ان کو گن دیا گیا ہے، یعنی تمہاری چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی وہ خواتین کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ہجرت کی جائے، اب وہ ہجرت کر کے آئی ہیں، شوہر رہ گئے پیچھے، چھوڑ دیا انہوں۔ اس کا سب سے جو نازک معاملہ ہوا ہے وہ سیدہ ام حبیبہ کا ہوا ہے، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور ابو سفیان سرداروں میں سے، انہوں نے بڑی ہی نازک صورتحال میں، جب یعنی مار پیٹ شروع ہو گئی تھی، جب لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل کر دیا گیا تھا، حبشہ کی طرف ہجرت کی اپنے شوہر کے ساتھ، جب وہاں گئیں تو شوہر عیسائی ہو گئے، یعنی ایسی نازک صورتحال، پہلے گھر سے نکلی پھر وہاں چلی گئی، اور وہاں پر پھر نجاشی نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ان کے بارے میں، تو نجاشی نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کا نکاح کر رہا ہوں ان کے ساتھ، یہ صورتحال ان کی پیدا ہوئی، یہ ان کا معاملہ تھا۔ خاندانی اپنی رشتہ دار خاتون ہیں، حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں، اور ہجرت کرنے کے اس عظیم، یہ آج ہجرت تو ایک لفظ ہے، صورتحال سے گزری ہیں اور کوئی بھی یار و مددگار نہیں رہا، تو اس میں کیا کیا جائے؟ دوسرا مسئلہ یہ تھا۔ تیسرا معاملہ یہ تھا کہ بعض خواتین، آپ کی عزیز خواتین میں سے بعض خواتین پیغمبر ہیں، نسبت چاہتی ہیں، کہتی ہے کوئی حق نہیں ہے، کچھ نہیں، ایک بار صرف یعنی یہ نسبت حاصل ہو جائے کہ ہم آپ کی بیویوں کے طور پر دنیا میں زندہ رہیں گے۔ یہ تین مسئلے ہیں جن کو قرآن مجید نے موضوع بنایا، تو فرمایا کہ ایک تو جو اس وقت بیویاں پانچ ہو گئی ہیں یہ جائز کر دی گئی ہیں، دوسرے یہ کہ اب کسی جنگی اقدام کے نتیجے میں اگر کوئی خاندانی عورت اس طرح کی ہے کہ جس کی عزت اور اکرام کا تقاضا یہ ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں، دوسرے یہ کہ آپ کی جو یہ اتنی عزیز خواتین جو ہجرت کر کے بے یار و مددگار ہو جائیں، ان میں سے اگر کسی سے شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یعنی یہ حکم دوسرے مسلمانوں سے الگ صرف تمہارے لیے خاص، پیغمبر کی حیثیت سے جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کے لحاظ سے ہم یہ قانون دے رہے ہیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم کو معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے معاملے میں ان پر فرض کیا ہے، یعنی مسلمانوں کے بارے میں جو قانون ہے وہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہم کو معلوم ہے کہ وہ قانون کیا ہے، اس وجہ سے ہم اس قانون میں تمہارے لیے خصوصی ضابطہ نازل کر رہے ہیں، اس لیے خاص ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں تم پر کوئی تنگی نہ رہے، یعنی منصبی ذمہ داریاں نبوت کی جو ہے ان کو ادا کرنے میں کوئی پرابلم نہ پیدا ہو، اور اگر کوئی کوتاہی ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، تمہیں اختیار ہے، یعنی اس کے بعد عدل کی شرط بھی اٹھا دی، ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ زبردستی نکاح کرا رہے ہیں تو اب یہ چیز تو بالکل خلاف انصاف ہوتی کہ آپ عدل بھی فرمائیں۔ فرمایا تمہیں اختیار ہے کہ ان میں سے جسے چاہو الگ رکھو، جسے چاہو ساتھ رکھو، جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، یعنی یہ رہے گا۔ یہ وضاحت اس کے زیادہ قرین ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان سب کو دے گے اس پر راضی رہیں، یعنی ان کو بھی یہ واضح رہنا چاہیے کہ پیغمبر کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے یہ معاملہ ہو رہا ہے، اللہ نے خود وضاحت کر دی ہے تاکہ کسی قسم کے مطالبات کی زد نہ پڑے، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ ان کے علاوہ اب کیا ہوا؟ اب پابندیاں لگا دی گئی کہ یہ جب شادیاں کر لو تم اس دائرے کے اندر، اس دائرے سے باہر اپنی مرضی سے تم کو شادی نہیں کر سکتے، ان کے علاوہ کوئی عورت تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایک پابندی، دوسری پابندی کیا ہے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کے الگ کر بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی اب یہ معاملہ یہ ہو گیا، ہر آدمی کو حق حاصل ہے جب چاہے بیوی کو تبدیل فرما لے، لیکن یہ پابندی لگا دی، نہ یہ جائز ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ اگر تمہیں کتنی ہی پسند ہو، یعنی اب پسند ناپسند کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، اس ذمہ داری کو ذمہ داری کے طور پر ادا کرنا ہے، لہذا ان بیویوں کو تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ ابدی بیویاں بن گئی ہیں۔ یہ لونڈیاں البتہ اس کے بعد بھی جائز ہے، وہ تو استثناء ہر جگہ بیان ہوتا ہے جب تک کہ غلامی ختم نہیں ہوئی، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، یہ ضابطہ جن نکات پر مبنی ہے وہ یہ ہے، تین چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. اولاً سیدہ زینب سے نکاح کے بعد بھی آپ اگر چاہیں تو درج ذیل تین مقاصد کے لیے مزید نکاح کر سکتے ہیں، ان خاندانی عورتوں کی عزت افزائی کے لیے جو آپ کے کسی جنگی اقدام کے نتیجے میں قیدی بن کر آپ کے قبضے میں آ جائیں، یہ پہلی شکل ہوئی. ان خواتین کی دلداری کے لیے جو محض حصول نسبت کی غرض سے آپ کے ساتھ نکاح کی خواہش مند ہوں اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ہبا کر دیں، ایسی خواتین. اپنی ان چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد اور خالہ زاد بہنوں کی تالیف قلب کے لیے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے اور اس طرح اپنا گھر بار اور اپنے اعزاز و اقربا سب کو چھوڑ کر آپ کا ساتھ دیا ہے. ثانیاً، یہ نکاح چونکہ ایک دینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کیے جائیں گے، اس لیے آپ ان بیویوں کے ساتھ بالکل یکساں تعلق رکھنے کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی. ثالثاً، ان خواتین کے سوا دوسری تمام عورتیں اب آپ کے لیے حرام ہیں، اور ان سے ایک مرتبہ نکاح کر لینے کے بعد انہیں الگ کر کے ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی بھی آپ نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ آپ کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو. چنانچہ سیدہ جویریہ اور سیدہ صفیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مقصد کے لیے نکاح کیا، سیدہ میمونہ دوسرے مقصد سے آپ کی ازواج میں شامل ہوئی، انہوں نے ہبا کر دیا تھا اپنے آپ کو اور یہ چاہا تھا کہ بس میرے کوئی حقوق نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ سے نسبت قائم ہو جائے. سیدہ ام حبیبہ کے ساتھ آپ کا نکاح تیسرے مقصد کے پیش نظر ہوا، یعنی یہ وہی جس کو میں نے پہلے بیان، ابو سفیان کی بیٹی ہیں. اس کے ساتھ یہ بات بھی اسی سورہ میں بیان کر دی گئی، ساتھ ہی ایک اور اعلان کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں، لہذا ان کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے ممنوع. یعنی اب ان رسول اللہ کے بعد بھی کوئی شخص ان سے نکاح نہیں کر سکتا، کسی مسلمان کو اس کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لانا چاہیے. النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم ولا ان تنكحوا ازواجهم من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. نبی مسلمانوں کے لیے خود ان کی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی بیویوں سے تم ان کے بعد نکاح کرو، اللہ کے نزدیک یہ بڑی ہی سنگین بات ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خصوصی قانون ہے. اس سے واضح ہے کہ یہ خالص دینی ذمہ داری، یعنی یہ کوئی نکاح نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ خالص دینی ذمہ داری تھی جو نبوت اور رسالت کے منصبی تقاضوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوئی اور آپ نے اسے پورا کر دیا. بشری خواہشات سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، چنانچہ ضروری تھا کہ اسے عام قانون سے مستثنا رکھا جائے. یہ صورتحال حضور کی شادیوں کی. ابھی کتنا وقت باقی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا معاملہ یہ ہوا، یعنی پہلے آپ نے اپنی مرضی سے جو شادی کی ہے وہ سیدہ خدیجہ سے کی، اور دوسری جو کی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ عائشہ سے، یعنی ان کی وفات کے بعد. باقی یہ تمام تر گویا معاشرتی اصلاح کے ضمن میں جو یتیموں اور بیواؤں کے مسئلے میں شادیاں کرنی پڑی، اور یہ تین شادیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اس خصوصی حکم کے تحت آپ نے کی، اور سیدہ زینب سے جو شادی ہوئی ہے وہ منہ بولے بیٹے کی رسم کی اصلاح کرنے کے لیے آپ نے فرمائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا کہ ایک گویا بارے گراں آپ پر ڈال دیا گیا، ایک ایسی صورت پیدا کر دی گئی کہ جو مجھ پر آپ پر ڈالی جائے تو ہم میں سے کوئی اس کا تحمل نہیں کر سکتا، صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی. یہ اس میں کوئی سوال باقی ہے تو کر لیجئے، ورنہ پھر ہم اگلا باب بھی شروع کر سکتے ہیں، پانچ سات منٹ ہے.
کہ نسبت حاصل کرنے کے لیے جو عورتیں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو اس کو دینی ذمہ داری کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟
اللہ کا رسول ہے، یعنی لوگوں کی فطری خواہش ہو سکتی ہے.
لوگوں کی خواہش کو دین کا حصہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟
رسول اللہ پر ایمان اور آپ سے محبت دین ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ محبت دین ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ حبا علیکم من اللہ و رسول و جہاد فی سبیل، اگر تم کو دنیا کی چیزیں جو ہے وہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جدوجہد سے، یہ تو جس وقت آپ ایک شخص کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں، یہاں تو چھوٹے چھوٹے پیر مرشدوں کا حال بڑی غیر معمولی ہستی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ابھی مجھ سے کل ایک صاحب جمعرات کی نشست میں پوچھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض چیزیں ہیں نا، ایسے آپ کے جوتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں. میں نے ان سے کہا کہ میں وہابی نہیں ہوں، یعنی میرے مجھے جو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حضور کا جوتا ہے تو میں آنکھوں پر رکھوں گا اور سر پر رکھوں گا. یعنی یہ انسانی جذبات سے آپ کیسے خالی کر سکتے ہیں انسان کو؟ انسان نام ہے اس چیز کا. جی
یہ نبی کی بیویاں جو ہیں یہ مائیں ہیں جی قوم کی، کیا خلیفہ تو رسول کی بیوی بھی قوم
نہیں؟ اس کا بوجھ یہ تو رسول اللہ ہے، خدا کا رسول بس ایک بار آیا دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد اب باقیوں کی کوئی حیثیت نہیں، باقی عام انسان ہیں. ہماری آپ کی طرح.
رضی اللہ عنہ کی عمر شادی کے وقت 9-10 سال کے قریب تھی.
مسند روایات سے معلوم ہوتا کہ 25 سال کے قریب تھی.
اور دوسرا یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو شادی کا معاملہ ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں دولت کا بھی کچھ دخل تھا, کیا یہ صحیح؟
یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ پورے کے پورے
اگر جانے
نے یہ بتایا کہ دولت کا دخل تھا. وہ تو قریش نے آ کے آپ کو کہا کہ آپ عرب کی انتہائی دولت مند اور انتہائی حسین و جمیل لڑکی پر ہاتھ رکھ دیجئے, ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں.
تھوڑی سی میں اگر جاوید صاحب اجازت دیں تو جس وقت آپ کی عمر اس وقت پہنچی تو آپ واقعی بہت زیادہ مفلسی کی حالت میں تھے, اور جو حضرت ابو طالب آپ کے جو پیٹرن تھے یا جو بھی گارڈین تھے وہ ان کی حالت بھی بہت پتلی تھی, اتنی پتلی تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس وقت جس میں
آپ کا نقطہ نظر ہے ٹوکنے کی,
یہ ابن اسحاق کی روایت میں بتا رہا ہوں,
غلط روایات ہے, یعنی بالکل غلط روایات.
اس میں اتنا
حضور کے حالات بہت اچھے تھے. آپ کے حالات کا عالم یہ تھا کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے دسترخوان کے اوپر بہترین کھانا کھانا چلے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک متمول آدمی کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے. یہ بالکل افسانے اور کہانیاں ہیں. ابو طالب کی کفالت کا معاملہ بھی ایک کہانی ہے جو کیسے وجود میں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے رہے ہیں, آپ ایک بڑے تاجر کی حیثیت سے شہرت رکھتے تھے, اور آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ کا بہت کچھ دیا ہوا موجود. یہ محض ایک کہانی ہے.
شادی جب ہوئی اس وقت صرف ایک ہی آپ نے تجارت فرمائی تھی؟
نہیں,
جس کے نتیجے میں پیغام بھیجا گیا تھا.
تین بڑے سفر جو ہیں وہ تو زیر بحث ہیں, جس میں ایک میں بحیرہ سے ملاقات ہوئی ہے.
وہ بچپن میں تھے, اس میں آپ نے ڈائریکٹ تجارت نہیں کی.
بچپن کون سا تھا؟ یعنی بچپن بھی تھا, بڑھاپا بھی تھا, بڑا بھی تھا. یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس کو آپ چڑھنا چاہیں تو میں اس کو سارے حقائق سامنے رکھ دوں گا. یہ اصل میں بہت سی چیزیں افسانہ ہمارے ہاں مشہور ہو گئے, ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت متمول تھے ہجرت سے پہلے. حضور کی تو نبوت کی ذمہ داریوں میں آپ کے حالات خراب ہوئے ہیں بتدریج. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب روک دیا کہ اب آپ تجارت نہیں کر سکتے, ورنہ آپ کے ہاں تو صورتحال یہ تھی کہ لوگ یعنی یہ کہتے تھے, باقاعدہ نقل ہوا ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے مشہور کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے پاس کوئی ترکہ نہیں, حالانکہ اس ترکے کی پوری فہرست تو ہم نے چھاپ دی تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی باوقار زندگی رہی ہے, ایسا معاملہ نہیں.
لیکن یہ ٹھیک ہے کہ حضرت خدیجہ اس زمانے کی کافی متول اور جو جس کو کہتے ہیں با اثر خاتون تھی, اور ان سے شادی کے بعد آپ کو خاصی وہ قریش کی یا اس کمیونٹی میں خاصی سپورٹ ملی تھی حضرت ابو طالب کے ساتھ.
نہ چھیڑیے, یہ ایسے ہی دوسرے درجے کی کتابوں سے لوگوں کے ہاں چیزیں عام ہو گئی ہیں. میں اس پر کسی وقت گفتگو کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ افسانے کس طرح بنے ہیں اور کیسے ان کو شہرت دی گئی ہے. اصل ماخذ کا جب مطالعہ کیا تو صورت حال یہ نہیں سامنے آتی, بالکل مختلف صورت سامنے آتی. بلکہ اب تو محققین نے اس بات کو بھی نمایاں کر دیا ہے کہ ابو طالب کی کفالت کا معاملہ بھی جو ہے یہ بھی ایک عمومی شہرت میں آ گیا ہے, ورنہ کفالت اصل میں حضرت زبیر نے کی. تو یہ بہت سی چیزیں جناب, واقعہ کربلا ہے ایسی چیزیں.
یہ اسلام میں مستند تاریخ آپ کس کو کہیں گے؟ کیونکہ تاریخ کی جو ترتیب جو اس کو کمپائل کرنے کا کام ہے وہ تقریباً میرا حال جو سمجھ آتی ہے وہ 300 سال کے بعد شروع ہوا.
توجہ دلائیے کہ چونکہ یہ موضوع ہمارے موضوع سے بہت نکل جائے گا, یہ ایک الگ موضوع ہے. یعنی ہمارے ہاں تاریخ پر تحقیقی کام جو ہے یہ موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے کہ کچھ لوگوں نے کر کے بہت سے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے, ورنہ تھا یہی کہ جو ایک دو کتابیں شہرت پا گئی ہوئی تھی انہیں کو لوگ پڑھ لیتے تھے, اور اس میں جو رتب و یابش چیزیں موجود تھیں وہی بیان ہو رہی تھی اس طرح کے معاملات میں. اور ان چیزوں کو ایسی شہرت حاصل ہو گئی تھی, ابھی میں نے کل گفتگو کی تھی یہاں پہ کہ حادثہ کربلا کے بارے میں آپ دیکھیے نا کہ جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ کیا ہے, اور ہمارے ہاں کن چیزوں کو شہرت ہوئی ہے وہ کس نوعیت کی چیز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی, ان کی جو مکی زندگی ہے, اور خود قریش کے بارے میں بھی ایسے ایسے افسانے ہمارے ہاں عام ہو گئے. مثلا لوگوں کو یہ بڑا خیال ہوا کہ جب تک یہ نہ واضح کیا جائے کہ قریش دنیا کے انتہائی اجڑ, انتہائی گوار, انتہائی پست لوگ تھے, اس وقت تک نبوت کی شان کیا نمایاں ہوگی. قرآن مجید بالکل دوسری صورت بیان کرتا ہے, اور تاریخ کے حقائق بھی بالکل دوسری چیز بیان کرتے ہیں, اور خود ان کی اپنی شاعری اور ان کا ادب بھی ان کی بالکل دوسری تصویر سامنے لاتا ہے. یعنی یہ تو صحیح ہے کہ ان کے یہاں خامیاں موجود تھیں, لیکن جو ہم نے گنونی تصویر بنائی یہ تصویر حقیقت میں تھی نہیں. تو اس پہ یہ ایک الگ بحث ہے, موضوع ہے اس کو. تو میں نے صرف ان کے سوال کے جواب میں یاد کیا کہ یہ ایسی بات ہے, کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. حضور کے تمول کی باقاعدہ روایتیں موجود ہیں کہ آپ کی مالی حالت کتنی اچھی تھی.
سکتا؟
ایک یہ بی بی بات یہ ہے کہ جس وقت کسی جگہ پہ فتح ہوتی ہے اور ایک خاتون جو سردار کی بیٹی ہے یا بیوی ہے تو اس کے معاملے کی نوعیت سادہ نہیں رہتی، یعنی اس کا اپنا ایک وقار، اپنی عزت ہوتی ہے، اس کی دلداری کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اب آگے بڑھ کر، یعنی بادشاہ کی بیٹی ہے تو بادشاہ ہی کرنا چاہیے یا اس کے بیٹے کو کرنا چاہیے.
جناب انشاءاللہ اگلے جمعے کو بشرطے زندگی.